الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل استقامة گزشتہ جمعے کو ہماری گفتگو تحقیقات نماز کے مسائل پر جاری تھی اور گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ جب بھی انسان کے دل میں نماز پڑھتے پڑھتے کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا نے دو طریقہ شک کے خاتمہ کا مقرر کیا ہے، انسان اس کے اوپر عمل کرے، اور اگر انسان نے اپنے شک کی وجہ سے یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز میں تو غلطی ہو چکی ہے، ایک شک آ گیا ہے نماز کو توڑ کر دوبارہ نماز کو پڑھا تو اس نے کھیل حرام کیا ہے، گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک یہ دوسری نماز اس کی قابلیت قبول نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو بات سننے میں تھوڑی تکلیف ہو، اگر پیچھے تک بات نہیں پہنچ رہی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے گا. ابھی تو بہرحال آگے والے بیٹھے ہیں، مصیبت میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے آواز سمجھ رہے ہیں. شکیات نماز میں سب سے مشکل مسئلہ جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو رتق کا شک پیدا ہو. ہم نے گزشتہ ہفتے یہ کوشش کی تھی کہ اس مسئلے کو حل کرا دیا جائے، لیکن بات نامکمل رہ گئی تھی. آج وہ بات مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو خود یہ محسوس ہوگا کہ نماز کے شکیات سے جو ہم گھبراتے ہیں یا جو اس کو ایک ڈرائی اور خشک مسئلہ سمجھتے ہیں اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. شکیات نماز کے اندر دو یا تین مسئلے شریعت نے بتا دیے ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں اور اس کو یاد کر لیں. اس کے بعد نماز کے بیچ میں جتنے بھی شک پیدا ہوں گے آپ خود اس چیز پر قادر ہوں گے کہ ان شکوں کو خود حل کر سکیں. آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کتاب دیکھنے کی، نہ کسی سے مسئلہ معلوم کر. تو پہلے وہ بنیادی مسئلے بتا دیے جائیں تاکہ ہماری آج کی گفتگو آگے بڑھے. یہ چار مسئلے تو گزشتہ ہفتے آ چکے تھے کہ اگر شک پیدا ہو تو اس صورت میں انسان شک کے اوپر عمل نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہے گا. دو تین منٹ تک سوچتے رہیے اور خود کوشش کیجئے کہ آپ کا شک ختم ہو. شک کہتے ہیں کہ جس کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دونوں بالکل برابر ہیں، آدھا دھیان ایک طرف آدھا خیال دوسری. آپ خود یہ کوشش کیجئے کہ میرا یہ شک ختم ہو. شک ختم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ خیال ایک کی طرف چلا جائے. مثلا شک ہو رہا ہے کہ میں نے پہلی رکعت پڑھی یا دوسری، یہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں یا دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں بالکل برابر کا خیال ہے. خود شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے اس شک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس پوری کوشش کیجیے کہ آپ کا شک ختم ہو جائے اور آپ کا زیادہ خیال کسی ایک پہلو کی طرف چلا جائے. تھوڑی دیر تک آپ سوچتے رہے، پھر یہ خیال آیا کہ 75% یہ خیال آیا کہ پہلی رکعت ہے، 25% خیال رہ گیا کہ دوسری رکعت، اب آپ کا شک ختم ہو گیا کیونکہ ایک طرف سے زیادہ خیال چلا گیا. آپ اس پر عمل کر کے نماز کو ختم کر دیں. تو شک نام اس چیز کا ہے کہ انسان کے ذہن میں بالکل برابر کا خیال آ رہا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود وہ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اگر کسی بھی نماز میں شک ہو جائے رکعتوں، آج ہماری گفتگو صرف رکعتوں کی شک کے متعلق، اور ذرا سی توجہ آپ دیجئے تو مسئلہ پورا حل ہو جائے. اگر صبح کی نماز میں کبھی بھی رکعتوں کا شک آ گیا تو اس صورت میں بہرحال وہ نماز باطل ہے، اس نماز کو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد توڑ دیجئے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھیں. مغرب کی نماز میں شک آ جائے وہ نماز بھی تھوڑی دیر تک سوچئے، شک ختم نہیں ہوتا، توڑ دیجئے اور نئے سرے سے پڑھیں. اب اس کے بعد ظہر، عصر اور عشاء کی نماز بچی، اور ہماری ساری گفتگو انہی نمازوں کے متعلق. ایک مسئلہ اور اس سے متعلق آ گیا تاکہ بتا دیا جائے کہ مسافر کے لیے جو آدمی حالت سفر میں ہے اور جس کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز دو رکعت رہ جاتی ہے، اس کے لیے رکعتوں کا شک جو ہے وہ ہمیشہ اس کی نماز کو باطل کرتا ہے. اگر کوئی شخص حالت سفر میں نماز کو قصر پڑھتا ہے اور اپنی قصر نماز میں اس کو کوئی شک ہو جاتا ہے، چاہے صبح کی نماز ہو یا مغرب کی ہو یا ظہر کی ہو یا عصر کی ہو اور عشاء، اور کسی بھی قسم کی رکعتوں کا شک ہو گیا تو اس کی نمازیں باطل ہیں، اس کے لیے مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو چار رکعتی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے. اس لفظ کو ہم آگے بڑھائیں تو بات بالکل واضح رہے گی کہ مسئلہ رکعتوں کے شک کا اسی وقت حل ہو سکتا ہے کہ جب انسان چار رکعتی نماز لے. یہ پہلی بنیاد، پہلا کلیہ، پہلا فارمولہ کہ جس کی بنا پر آپ سارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ اگر شک چار رکعتی نماز میں ہے تب اس شک کے اوپر عمل کیا جائے گا اور نماز کو صحیح قرار دیا جا سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان شک کے جو دو پہلو ہوتے ہیں، یہ دو رکعت ہے یا تین رکعت ہے، تین ہے یا چار ہے، چار ہے یا پانچ ہے، پانچ ہے یا چھ ہے یا سات، جو جس قسم کا شک بھی پیدا ہو، شک کے جو دو پہلو ہوتے ہیں چار رکعتی نماز میں، اگر کسی ایک پہلو میں ایک رکعت کا نام آ گیا نماز پر، کوئی بھی ایسا شک جس میں ایک رکعت بھی شامل ہو جائے، پہلی ہے یا دوسری ہے، پہلی ہے یا تیسری ہے، پہلی ہے یا چوتھی ہے، پہلی ہے یا دوسری تیسری ہے، کوئی بھی ایسا شک جس میں پہلی کا نام آ جائے اس شک میں نماز باطل ہو جائے. دوسری رکعت کے بارے میں اگر شک پیدا ہو جائے اور دوسرا سجدہ ختم کرنے سے پہلے پہلے شک ہو رہا، آپ سورہ پڑھ رہے ہیں اس وقت شک ہوا، رکوع کر رہے ہیں اس وقت شک ہوا، پہلے سجدے میں گئے اس وقت شک ہوا، بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں اس وقت شک ہوا، دوسرے سجدے کے اندر جا رہے ہیں اس وقت شک، اور شک کے ایک پہلو میں دو رکعت کا نام آ گیا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری، دوسری ہے یا چوتھی، دوسری ہے یا پانچویں، تو وہ نماز بھی باقی ہے. صبح کی نماز نکلی، مغرب کی نماز نکلی، چار رکعتی نماز کی پہلی رکعت نکل گئی، ان تین صورتوں میں نماز ہمیشہ باقی ہے. اور چار رکعت کی دوسری نماز کے اندر بھی اگر دوسری رکعت کا شک ہو تو دوسرے سجدے کو ختم ہونے کے بعد یہ شک ہونا چاہیے. اب اس کو نکال دیجئے. اب ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے اپنے موضوع کے اوپر. رکعتوں کے شک کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی رکعتوں کا شک ہو جائے تو اپنی نماز کو اس طرح ختم کرنا کہ اگر اس طرف شک کے دو پہلو، اس طرف والے پہلو کو مانے تب بھی ہماری نماز صحیح ہو، طرف کے پہلو کو مانے تب بھی ہماری نماز صحیح ہو. اب مثلاً شک ہوا کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، تو اس طرح سے نماز کو پڑھیے کہ اگر تیسری رکعت ہوتی تب بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے، چوتھی رکعت ہوتی تب بھی آپ کی نماز صحیح ہو جائے. بظاہر یہ بات ناممکن لگتی ہے. اس کے لیے شریعت نے ایک نئی نماز قائم کی ہے جس کا نام ہے نماز احتیاط. نماز اصلی نماز کو ختم کرنے کے بعد نماز احتیاط پڑھی جاتی ہے، اور جتنی رکعتوں کا آپ کو شک ہوا تھا اتنی رکعت نماز احتیاط پڑھی جاتی ہے. اور اس کا اصول یہ ہے کہ یہ اصلی نماز سے مل بھی جاتی ہے اور کبھی کبھار اصلی نماز سے علیحدہ ہو کر بیکار بھی ہو جاتی ہے. اس کی مثال آ گئی تھی، آپ کو شک ہوا کہ تیسری رکعت ہے میری یا چوتھی رکعت، آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کو شک ہوا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت. اب نماز کو اس طرح سے ختم کرنا ہے کہ اگر یہ حقیقت میں تیسری رکعت تھی تب بھی آپ کی نماز صحیح ہو، حقیقت میں چوتھی رکعت تھی تب بھی آپ کی نماز صحیح ہو. اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو چوتھی رکعت مانیے، نماز کو ختم کر دیں اور اس کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لیجیے. اب اگر جب آپ کو شک ہوا کھڑے کھڑے، وہ اگر اصل میں آپ کی چوتھی رکعت تھی، آپ نے اس کو چوتھی رکعت مان کر نماز پڑھی، نماز آپ کی صحیح ہو گئی، نماز احتیاط بیکار چلی گئی، کوئی فرق نہیں. اور اگر حقیقت میں وہ تیسری رکعت تھی، آپ نے اس کو چوتھی رکعت مان لیا، تو ایک رکعت کے نقصان میں آپ جا رہے ہیں. بعد میں جو ایک رکعت نماز احتیاط آپ نے پڑھی ہے اس کے ساتھ مل کر چار رکعت کی نماز کو چار رکعت بنا دے گئے. تو شک کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو شک پیدا ہو جائے تو اس وقت انسان اپنی نماز کو اس طرح سے اختتام تک پہنچائے کہ اس پہلو کو مانے تب بھی نماز صحیح، اس پہلو کو مانے تب بھی نماز صحیح. شک کا دوسرا فارمولا یہ ہے کہ اس چیز کے لیے، دونوں پہلوؤں سے نماز کو صحیح کرنے کے لیے شریعت نے ایک نماز بنائی ہے جس کا نام ہے نماز احتیاط، جس کو اصلی نماز کے بعد اس طرح سے پڑھا جاتا کہ پیچھے والی نماز کی رکعتیں مکمل ہو گئی. اب تیسرا اور چوتھا اور فارمولا سن لیجئے اور تمام مسئلے ختم. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ انسان رکوع کے اندر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ واپس بیٹھ سکتا ہے اور واپس بیٹھنے کے بعد اپنی نماز کو ختم کر سکتا ہے. اب اس مسئلے کو ایک مثال سے واضح کر دیا ہے. آپ کھڑے ہو کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ رکوع میں نہیں گئے. اس مسئلے کو یاد رکھیے, اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوئے. رکوع میں جانے سے پہلے پہلے یہ تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے, آپ کو یہ شک ہو. اب آپ رکوع میں نہیں گئے اس لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ واپس بیٹھ سکتے ہیں. اب آپ کے تسبیحات پڑھ رہے تھے, ان کو چھوڑ کر واپس بیٹھ جائیں. ذرا غور کیجیے, باریک باتیں یہ سمجھ میں آ گئی تو سارے مسئلے حل ہو گئے. آپ کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے تھے, اس وقت شک ہوا کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا پانچویں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے والی رقم جس کو آپ پڑھ کر آئے ہیں وہ یا تیسری ہوگی یا چوتھی ہوگی. کبھی تو یہ رقم چوتھی یا پانچویں بنی. یہ رقم جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ چوتھی ہے یا پانچویں, آپ کا شک یہ بتا رہا ہے کہ یا یہ چوتھی ہے یا پانچویں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے والی رقم یا تیسری ہوتی یا چوتھی ہوتی. تو ابھی آپ رکوع میں نہیں گئے اس لیے بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھے تو اب آپ پچھلی رقم میں پہنچ گئے. پچھلی رکعت میں پہنچ گئے تو وہ یا تیسری ہے یا چوتھی ہے. اب جو اس کا مسئلہ ہے اس کے اوپر عمل کر کے نماز کو ختم کرنا ہے. تو تیسرا اصول جو ایک انتہائی اہم اصول ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تمام مسئلے آپ کے خود بخود حل ہو جائے, کہ اگر انسان رکوع میں نہیں گیا اس سے پہلے پہلے اس کو کوئی شک ہو رہا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ دوبارہ بیٹھ کر پچھلی رکعت میں چلا جائے, اور اب جو شک کا نیا مسئلہ بنے گا اس کے متعلق عمل کرے. سب کی مثالیں آ جائیں گی, بات بالکل واضح ہو جائے. اور چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ انسان کو اگر شک ہو جائے تو اس طرح سے نماز کو پڑھے کہ شک کے دونوں پہلو سے نماز صحیح ہو. لیکن ایک ایکسیپشن ہماری شریعت میں موجود ہے, صرف ایک, اس کو یاد کرنے ختم, کہ جہاں پر ایک طرف دو پہلو ہیں. شریعت نے کہا کہ صرف ایک پہلو کو مان لو, دوسرے کو چھوڑ دو, تمہاری نماز صحیح. باقی ہر مقام پر یہ ہے کہ اس طرح سے نماز کو پڑھو کہ دونوں طرح سے نماز صحیح ہو جائے. لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر یہ حکم ہے کہ تم دونوں طرح سے نماز کو صحیح کر ہی نہیں سکتے, اس لیے تمہاری معافی ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں سجدے ختم کر لیے. دونوں سجدے ختم کرنے کے بعد اب آپ کو شک ہو گیا کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے. اس شک کے اندر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ اپنی نماز کے دونوں پہلوؤں کو صحیح سمجھیں, یا یہ چوتھی ہے یا یہ پانچویں. چوتھی ہے تو ٹھیک ہے, نماز آپ کی صحیح جا رہی ہے, لیکن اگر پانچویں ہے تو اب نماز کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. اس صورت کے اندر صرف ایک مسئلے میں اجازت ہے کہ اب آپ اپنی نماز کو چوتھی سمجھ کر ختم کر لیں اور دو سجدہ صحاف کے کر لیں. تو چار مسئلوں کو دوہرا کر پھر دوبارہ مثالیں بتائیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ان چار باتوں کو یاد کرنے سے شکیات کے تمام مسئلے حل ہو جائیں. پہلی یہ بات کہ جب شک پیدا ہو تو اس طرح سے نماز کو پڑھنا ہے کہ دونوں پہلوؤں سے نماز صحیح ہو جائے. دوسری یہ بات کہ اس میں صرف ایک ایکسیپشن موجود ہے, وہ یہ ہے کہ انسان دوسرا سجدہ ختم کرنے کے بعد یہ شک ہو کہ میری نماز چوتھی ہے یا پانچویں, اور اس میں دونوں پہلو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں, اس لیے شریعت نے معافی دی ہے. آپ اس کو چوتھی رکعت سمجھ کر بیٹھ جائیے, تشہد پڑھیے, سلام پڑھیے, دو سجدہ صحاف سے کر لیں, آپ کی نماز صحیح ہو جائے. تیسرا مسئلہ یہ کہ دونوں پہلوؤں سے نماز صحیح ہو جائے, اس کے لیے ایک نماز بنائی گئی ہے جس کا نام ہے نماز احتیاط. اور چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کسی رکعت کے رکوع میں نہ بیٹھیں آپ بیٹھ سکتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد اب آپ کا شک دوسری رکعت کی طرف منتقل ہو جائے گا, اس کے مسئلوں پر آپ عمل کر دیں. یہ چار باتیں ختم ہوئی, اب اس کی مثالیں تاکہ بالکل سمجھ میں مسئلہ آپ کی آ جائے. ایک آدمی کو یہ شک ہوا کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, اب اس کو تیسری رکعت مان کر نماز کو جاری رکھے ختم کر, اور کیونکہ شک تھا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری, اس نے تیسری مانی, نماز کو ختم کر دیا. لیکن اگر اصل میں دوسری ہوتی تو وہ ایک رکعت پیچھے ہو گیا, اس نے تیسرا مانا. حقیقت میں یہ دوسری رکعت ہوتی تو وہ ایک رکعت جو تھا کم پڑ رہا ہے, چنانچہ نماز ختم کر کے ایک رکعت نماز احتیاط کو پڑھ دی. اب جو ایک رکعت اگر واقعاً اس سے رہ گئی تھی, یہ نماز احتیاط مل جائے گی اور پوری نماز مکمل ہو جائے گی. اور اگر ایک رکعت نہیں رہ گئی تھی اس نے تیسری مانی اور تیسری بھی وہ تھی تو اس کی نماز بالکل صحیح ہوئی، نماز احتیاط بیکار ہے۔ یہ مسائل کیونکہ تھوڑا خشک اور مشکل ہیں، اس لیے اگر بیچ میں بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیجیے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن سے مسئلہ نکل جائے۔ یہ شک ہوا کہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، آپ اس کو چوتھی رکعت مان کر نماز ختم کر دیں تو ٹھیک ہے، آپ نے چوتھی مانی، اگر چوتھی تھی آپ کی نماز ختم ہو گئی صحیح، لیکن اگر اصل میں یہ دوسری تھی، کیونکہ شک کا ایک پہلو یہ تھا کہ شاید دوسری ہے شاید چوتھی ہو سکتا ہے کہ اصل میں یہ دوسری ہوتی، تو اب آپ نماز ختم کر کے دو رکعت نمازیں احتیاط پڑھیں۔ اب اگر واقعاً حقیقتاً اصل میں وہ نماز آپ کی دوسری رکعت تھی اور آپ نے اس کو چوتھی رکعت مانا، تو آپ دو رکعت پیچھے ہو گئے تھے، یہ دو رکعت ہیں، یہ دو رکعت نماز احتیاط مل کر پوری نماز کو صحیح کر دیں۔ دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھی جائیں۔ نماز احتیاط کے بارے میں یہ ہے کہ دو رکعت جو ہم پڑھیں گے وہ کس طرح پڑھیں گے، مسئلہ آ گیا تاکہ بات واضح ہے۔ نماز احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف سورہ حمد پڑھا جاتا ہے، بس پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ اگر ایک ہی رکعت نماز احتیاط پڑھنا ہے دونوں چیزیں کر کے تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر، اور اگر دو رکعت نماز احتیاط پڑھنا ہے تو الحمد پڑھا، رکوع کیا، سجدے میں گئے، پھر کھڑے ہو، پھر الحمد پڑھا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں گئے، پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پڑھ کر نماز کو ختم کر۔ قنوت اور سورہ نماز احتیاط کے اندر نہیں۔ آپ کو یہ شک ہوا کہ نماز پڑھتے پڑھتے کہ میری دوسری ہے یا چوتھی، اس کا طریقہ آ گیا، دوسری ہے یا تیسری، اس کا طریقہ آ گیا، شک ہوا کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، آپ اس کو چوتھی رکعت سمجھے، نماز کو ختم کر دیں۔ اصل میں چوتھی تھی، آپ نے چار رکعت مانا، اس کو نماز آپ کی صحیح تھی۔ اصل میں اگر تیسری تھی اور آپ نے چوتھی مان لیا تو ایک رکعت آپ پیچھے ہیں، چنانچہ ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لیجئے اور نماز کو ختم کر دیجئے۔ اب یہ ایک رکعت اپنی نماز کے ساتھ مل کر تین اور ایک چار بنا کر آپ کی نماز کو صحیح کر یہ چیک ہو رہا ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی، اس کو چوتھی مان کر نماز ختم کر دیں۔ لیکن اگر اصل میں یہ نماز دوسری رکعت تھی جس کو آپ نے چوتھی مان لیا تو آپ دو رکعت پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے نماز ختم کر کے دو رکعت نماز احتیاط پڑھیں۔ اور اگر اصل میں یہ تیسری تھی اور آپ نے چوتھی مانا تو آپ ایک رکعت پیچھے جا رہے ہیں، اس لیے دو رکعت نماز احتیاط پہلے پڑھ لیجئے تاکہ یہ دو اور دو مل کر چار ہو، اور اس کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط اور پڑھی جائے گی تاکہ اگر وہ تیسری تھی تو یہ تین اور ایک مل کر اس کے ساتھ چار ہو جائے، اور دو رکعت نماز احتیاط بیکار ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہاں پر آپ کو دو نماز احتیاط کی پڑھنا ہے، ایک دو رکعت اور ایک رکعت، تو اس لیے شریعت نے کہا ہے دونوں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی دو رکعت آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے اور جو دوسری ایک رکعت آپ کو پڑھنا ہے تاکہ وہ تین کے ساتھ مل سکے، وہ ایک رکعت آپ بیٹھ کر پڑھیں گے، اور بیٹھنے کی حالت میں کیونکہ نماز آدھی رہ جاتی ہے اس لیے بیٹھ کر آپ دو رکعتیں پڑھیں گے، وہ دو رکعتیں مل کر ایک رکعت بنے گی، اور وہ ایک رکعت تیسرے والے کے ساتھ مل کر چار رکعت بنے گی۔ مطلب آگے ہوا یا اس کے اندر زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات بہت ہی آسان ہے، صرف اس میں عقل لگانا ہے، جس طرح سے آپ دوسرے معاملے وغیرہ حل کرتے ہیں، شریعت کا معاملہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ خالی وقت میں بیٹھ کر غور کیا کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے دو رکعت نماز احتیاط پڑھ لی، تشہد و سلام پڑھ کے ختم کر دیا، اس کے بعد پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں گے، اس کا تشہد اور اس کا سلام الگ سے ہوگا۔ اب اگر واقعاً آپ کی تیسری رکعت تھی جس کو آپ نے چوتھا مانا، تو یہ ایک آخری والی اس سے مل جائے گی، اور بیچ میں دو رکعت آپ نے کھڑے ہو کر پڑی ہوگی کار چلی جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو دو اور چار کا شک آ گیا، تین اور چار کا شک آ گیا، دو تین اور چار کا آیا، اب اس سے زیادہ شک کی گنجائش نہیں، اب آگے کی طرف چلیں گے۔ کسی کو یہ شک ہوا کہ میری تیسری رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے، اب آپ اسی مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر رکوع سے پہلے پہلے انسان بیٹھ جائے تو وہ شک پیچھے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، صرف تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کو شک ہوا کہ تیسری رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے، رکوع سے پہلے پہلے شک ہوا، آپ بیٹھ جائیے۔ اب اگر یہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ تیسری ہے یا پانچویں، تو یقیناً اس سے پہلے والی یا دوسری ہوگی یا چوتھی ہوگی، تو اب آپ بیٹھ گئے، آپ کا شک پیچھے کی طرف منتقل ہو گیا کہ وہ پیچھے والی یا دوسری ہے یا چوتھی، اس کا یہ طریقہ ہے کہ چوتھی مانیے، بعد میں دو رکعت پڑھ لیجیے تاکہ دو دو چار ہو جائے، آپ اس طریقے کے اوپر عمل کریں۔ لیکن اگر یہی شک آپ کو رکوع میں ہوا، آپ رکوع میں جا چکے ہیں، آپ کو شک ہوا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا پانچویں رکعت، اب آپ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ رکوع کے اندر جا چکے ہیں، اور بیٹھ نہیں سکتے اور نماز کے دو پہلو ہیں، یا تیسری یا پانچویں، تو دوسری کی طرف سے نماز صحیح ہو سکتی ہے، پانچویں کی طرف سے صحیح نہیں ہو سکتی. تو یہ ایسا شک آ گیا جس کا ایک پہلو آپ کے اختیار سے نکل گیا، اس لیے آپ کی نماز باطل ہو. وہی ایک مسئلہ کہ دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو چونکہ آپ صحیح نہیں کر سکتے، اس لیے نماز باطل ہے. تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھئے، آپ کو نماز پڑھتے پڑھتے رکوع سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت شک ہو گیا کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا کہیں پانچویں میں تو نہیں پہنچ گئے. رکوع سے پہلے شک ہوا، آپ بیٹھ جائیں. اب اگر اس رکعت کے بارے میں آپ کو شک ہوا کہ میری تیسری ہے یا پانچویں، تو یقیناً اس سے پہلے جو گزری تھی وہ یا دوسری ہوگی یا چوتھی ہوگی. تو اب جب آپ بیٹھ گئے تو رکعت کا شک آپ کا منتقل ہو گیا دوسری اور چوتھی کی طرف، اس کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ عمل کر لیجیے. لیکن اگر رکوع میں جا کر آپ کو یہ شک ہوا تو آپ واپس نہیں آ سکتے. اب واپس نہیں آ سکتے تو دو پہلو ہے کہ یا یہ تیسری ہوگی یا پانچویں ہوگی. تیسری کی صورت میں آپ نماز صحیح کر سکتے ہیں، پانچویں کی صورت میں کیونکہ نماز کو صحیح کرنا آپ کے اختیار سے باہر ہے، اس سے نماز باطل ہوگی. اب خود ہی دیکھیے، اب اس کا علاج ہے کہ اس کو یہیں چھوڑ کر دوبارہ پڑھیں گے. تو اس طرح سے آپ خود ہی حل کر لیں گے کہ جہاں ہمارے لیے شک کے دونوں پہلوؤں کو لینا ممکن نہیں، صرف ایک پہلو ہاتھ میں آ رہا ہے، وہاں پہ نماز باطل ہے، اس کو وہیں چھوڑ دیں اور دوبارہ نئے سرے سے پڑھ. اور مسئلے کو آگے بڑھایا جائے، آپ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے ہیں، شک ہو گیا کہ میری چوتھی رکعت ہے یا چھٹی رکعت ہے. اب آپ رکوع سے پہلے شک ہوا، بیٹھ جائیے. اب آپ بیٹھ گئے تو یہ شک ہو گیا تیسری کا یا پانچویں کا. اب تیسری اور پانچویں کا شک ہے، یہاں پر بھی آپ کو اب صحیح کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. دو پہلو ہو گئے، بیٹھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ آپ پیچھے چلے گئے. یہ رکعت چوتھی ہے یا چھٹی، تو اس سے پہلے والی یا تیسری ہوگی یا پانچویں ہوگی. آپ پچھلی رکعت میں جا کر بیٹھے تو شک ہو گیا کہ اب یہ تیسری ہے یا پانچویں. ایک پہلو تیسری اگر ہے تو نماز صحیح کر سکتے ہیں، پانچویں ہے نماز صحیح نہیں کر سکتے، اس لیے یہ نماز بھی آپ کی باطل ہے. تو چار اور چھ کا شک جب کبھی ہوگا نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس کو صحیح کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں. یہ شک ہو گیا رکوع سبحان اللہ پڑھتے وقت کہ میری چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت. رکوع سے پہلے شک ہوا ہے، آپ بیٹھ جائیے. اگر یہ چوتھی اور پانچویں تھی تو اس سے پہلے والی تیسری یا چوتھی ہوگی. اب یہ شک تیسری اور چوتھی کا بن گیا، اس کے مسئلے پر عمل کر کے نماز کو ختم کر لی. لیکن اگر یہ شک نہیں، اس وقت یہ شک ہے کہ جتنے ہم پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ یا چوتھی رکعت ہے یا پانچویں رکعت ہے. تو ایک پہلو تو صحیح ہو رہا ہے کہ چوتھی رکعت ہے تو نماز صحیح ہے، اگر پانچویں میں ہم آ چکے تو نماز غلط ہے. دوسرا پہلو آپ کے اختیار میں نہیں، تو ہم نے ایک کوشش یہ کی کہ پیچھے بیٹھ کر دیکھا. بیٹھنے کی ہم کو چونکہ اجازت ہے، اس لیے ہم پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے والی رکعت کی طرف چلے گئے کہ شاید اس سے نماز صحیح ہو جائے. جب ہم پیچھے والی رکعت کی طرف گئے تو اب اگر یہ رکعت جس کے بارے میں ہم کو شک ہے کہ چوتھی ہے یا پانچویں، تو یقیناً اس سے پہلے والی یا تیسری ہوگی یا چوتھی، تبھی تو یہ چوتھی اور پانچویں ہے. جب ہم بیٹھ گئے پیچھے والی رکعت میں چلے گئے تو اب وہ تیسری ہوئی یا چوتھی. جب تیسری اور چوتھی ہوئی، اس کے مسئلے پر عمل کر کے چوتھی رکعت سمجھیے، بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیجیے. یہ بات. لیکن اگر یہیں تک آپ کو رکوع میں جانے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے وقت ہوا، آپ پیچھے بیٹھ کر نماز کو صحیح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ رکوع میں چلے گئے، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے، اس وقت یہ شک ہوا کہ میری چوتھی ہے یا پانچویں، تو اب آپ پیچھے نہیں جا سکتے. اور اس مسئلے کے ایک پہلو کے اعتبار سے نماز صحیح ہے کہ چوتھی ہے، لیکن اگر پانچویں تھی تو اس اعتبار سے نماز صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے نماز بھی باطل ہو گئی. تو ہر وہ جگہ کہ جہاں پر آپ پیچھے نہیں جا سکتے، یعنی آپ رکوع کے اندر پہنچ گئے، آپ پیچھے نہیں جا سکتے ہیں اور شک کا ایک پہلو آپ کے اختیار میں ہے، دوسرا پہلو آپ کے اختیار میں نہیں، وہاں پہ نماز باطل ہے، اس کو توڑ کر دوبارہ پڑھ. اور ہر وہ جگہ کہ جہاں پر شک کا ایک پہلو آپ کے اختیار میں ہے، ایک آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن آپ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، وہاں واجب ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. اور اب دیکھیے کہ نیا مسئلہ کیا بنتا ہے، اگر وہ نیا مسئلہ قابل حل ہے اس پر عمل کر دیں، اور اگر پیچھے بیٹھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس صورت میں بھی نماز کو باطل سمجھ لیں. تو اگر آپ غور کریں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ تمام رکعتوں کے شک حل ہو جاتے ہیں چار باتوں کو ذہن میں رکھنی. پہلی یہ بات کہ جب انسان کے دل میں شک ہو جائے تو اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے نماز صحیح ہو. دوسرا یہ مسئلہ کہ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے نماز صحیح ہو جائے، اس کے لیے ایک نماز احتیاط بنائی گئی ہے. کچھ نماز احتیاط کو اصلی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے جتنی رکعتوں کی کمی ہو رہی ہے. اگر حقیقت میں کمی تھی تو یہ نماز احتیاط اصلی نماز سے مل کر کمی کو دور کر دے گی، اگر حقیقت میں کوئی کمی نہیں تھی تو یہ نماز احتیاط آپ کو ثواب دے دے گی، ایک الگ نماز مستحب نماز قرار پائے گی. تیسرا یہ مسئلہ کہ جب تک آپ رکوع میں نہ پہنچے کسی بھی رکعت سے آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں. تو جب کبھی ایسا مسئلہ آپ کے پاس آ جائے جس کے دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو تو آپ حل کر سکتے ہیں دوسرا حل نہیں کر سکتے تو آپ پیچھے بیٹھ جایا کریں اگر رکوع سے پہلے پہلے ہی یاد آ جائے. جب آپ پیچھے بیٹھ جائیں تو ایک نیا مسئلہ بن جائے گا, ایک رکعت آپ پیچھے چلے جائیں گے, اس وقت دیکھیں کہ کیا آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں یا حل نہیں کر سکتے. اگر پیچھے بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو گیا تو آپ اس مسئلے کو حل کر لیجئے, اور اگر پیچھے بیٹھنے سے بھی حل نہیں ہوا تو اب نماز باطل ہے, اس کو دوبارہ نئے سرے سے پڑھ. تو اس چیز سے یہ ظاہر ہوا کہ رکوع میں جانے کے بعد اگر کبھی ایسا شک ہو کہ جس کا ایک پہلو قابل حل نہ ہو تو نماز ہمیشہ باطل ہے. چوتھی یا پانچویں رکعت ہے رکوع میں جانے کے بعد شک ہوا نماز ہمیشہ باطل ہو جائے گی, کیونکہ آپ نہ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ اس شک کے دونوں حصوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. رکوع میں جانے کے بعد شک ہوا کہ تیسری ہے یا پانچویں, نہ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں نہ پانچویں کے اعتبار سے ایک پہلو کو حل کر سکتے ہیں. رکوع میں جانے کے بعد شک ہوا کہ دوسری ہے یا چھٹی ہے یا تیسری ہے یا چھٹی ہے چوتھی ہے یا چھٹی ہے, نہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ چھٹی والے پہلو کو صحیح کر سکتے ہیں, نماز باطل ہے. اسی طرح چوتھی ہے یا ساتویں, چوتھی ہے یا آٹھویں, تیسری ہے یا آٹھویں, ہر وہ شخص کے جس کے اندر ایک پہلو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے آپ پیچھے نہ بیٹھ سکیں آپ کی نماز باطل ہے. رکوع کے بعد سے کسی وقت بھی ایسا شک ہو جائے, رکوع میں ہو جائے, سمے اللہ کہتے وقت ہو جائے, سلسلے میں ہو جائے, استغفر اللہ کے وقت ہو جائے, کیونکہ پیچھے جانا اب ناممکن ہو گیا آپ کے لیے, اس لیے یہ تمام نمازیں آپ کی باطل ہوں. اور اس کے ساتھ ہی شخصیات نماز کے جتنے اہم مسائل ہیں وہ اختتام تک پہنچے, صرف ان تین مسئلوں کو بلکہ چار بھی نہیں گھٹ کر تین رہے گا. وہ ایکسپشن کا مسئلہ پہلے مسئلے کا جز بنا لیتے ہیں کہ ہمیشہ شک کے دو پہلو, اب وہی پوری گفتگو کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر آپ سن کر یاد کر لیجیے, آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے. جب کبھی رکعتوں کا شک پیدا ہو نماز کو اس طرح پڑھو کہ نماز دونوں پہلوؤں سے صحیح ہو جائے, سوائے ایک مقام کے کہ جہاں پر اگرچہ نماز ایک پہلو سے غلط ہو رہی ہے لیکن شریعت نے اجازت دی ہے, وہ یہ ہے دوسرا سجدہ قائم کرنے کے بعد چوتھی اور پانچویں کا شک, کہ یہاں پر آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے, پانچویں پر عمل بھی نہیں کر سکتے لیکن شریعت کی طرف سے اجازت ملی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ شک کے دونوں پہلوؤں کو صحیح کرنے کے لیے ایک نماز بنائی گئی ہے جس کا نام ہے نماز احتیاط, اس کو اس طرح سے ملایا جاتا ہے اصلی نماز سے کہ جتنی رکعتوں کا شک ہو رہا ہے, جتنی کمی ہو رہی ہے اتنی رکعتیں نماز احتیاط کی پڑھ لی جاتی ہیں, اگر اصل میں کمی تھی یہ اس سے مل جائے گا, کمی نہیں تھی اس سے نہیں ملے گی. اور تیسری اور آخری بات کے رکوع سے پہلے پہلے اگر کوئی ایسا شک ہو جائے کہ جس کے اندر ایک پہلو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیٹھ جائیے, بیٹھنے کے بعد اپنے شک کو ایک رکعت پیچھے کی طرف منتقل کر دیجئے, پھر اگر مسئلہ آپ سے حل ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر پھر بھی حل نہ ہو رہا ہو تو وہ نماز باطل ہے. لیکن رکوع میں جانے کے بعد کیونکہ آپ پیچھے نہیں بیٹھ سکتے, اس لیے جب کبھی ایسا مسئلہ آئے جس میں ایک پہلو آپ سے حل نہ ہو سکے تو وہ نماز غلط ہے, سوائے ایک مقام کے جہاں چوتھے اور پانچویں کا شک ہے سجدے کے بعد, لیکن شریعت نے اس کی اجازت و سہولت دی. اس کے ساتھ ہی یہ فقہ کی سب سے مشکل اور خوش بحث تکیہ کے نماز کی ختم ہو, اور ایک مسئلہ یہ آیا ہے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ رکوع کی حالت میں جا کر یہ شک ہوا کہ چار ہے یا پانچ, آپ پیچھے نہیں جا سکتے, ایک پہلو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, نماز آپ کی باتیں, کیونکہ ایکسپشنل کیس جو بنایا ہے وہ صرف اس وقت ہے جب آپ دونوں سجدے کر چکے ہیں, اس کے بعد اگر شک ہو رہا ہے تب اس نے ایکسپشنل کیس بنا ہے, آپ نماز کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. لیکن رکوع کے بعد, پہلے سجدے کے بعد, دوسرے سجدے سے پہلے, دوسرے سجدے کے بیچ میں کہیں پر بھی اگر چار اور پانچ کا شک ہے تو ایک پہلو آپ کے ہاتھ سے باہر ہے, یہاں پر ایکسپشن بھی موجود نہیں, اس لیے آپ کی نماز بالکل باہر ہے. آج ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے موضوع پر ہونا ہے, لیکن چند وجوحات کی بنا پر, کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور کونے کونے سے آج کل تاریخ کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے, اس اعتبار سے اگر ہم اسی چیز کا تذکرہ کریں تو پھر ایک طرح کی یکسانیت پیدا ہو جائے. ہم اس ہفتے تاریخ کی بحث کو ملتوی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے پروگرام کے مطابق جنوری کے پہلے دن کو تاریخ کی گفتگو کا آغاز کریں گے. آج ہماری گفتگو کا آغاز دین اسلام کی حقانیت سے ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر کہ بعض اوقات لوگوں کی تصویر چھاپی جاتی ہے اور بعض اوقات لوگوں کے کارٹون چھاپے جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی نگاہ سے گزری ہیں, ایک ہی شخص کی تصویر بھی اور ایک ہی شخص کے کارٹون, خاص طور پر سیاسی رہنماؤں. تصویر اور کارٹون اگر آپ کبھی غور کریں تو ایک فرق نظر آئے گا, اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ تصویر کے اندر وہ جو شخص ہے جس کی ہم تصویر چھاپ رہے ہیں اس کے تمام اجزاء کے تناسب کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک شخص ہے, اس کا سر کتنا بڑا ہو, اس کا جسم کتنا بڑا ہو, اس کے ہاتھ کتنے ہوں, اس کے پیر کتنے ہوں, اس کے چہرے پر ناک کتنی بڑی ہو, آنکھ کتنی بڑی ہو, اگر اسی مناسبت سے ہے, جس مناسبت سے اصلی انسان ہے, تو وہ خوبصورت تصویر کہلاتی ہے. وہ ایک ایسی تصویر کہلاتی ہے کہ دیکھنے والا بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, جس کی تصویر بنائی جائے وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے, اور وہ تصویر ایک کامل اور حقیقی تصویر ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کارٹون کو دیکھیں تو اس میں کیا کر دیا جاتا ہے, اس میں صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ تناسب کو بگاڑ دیا جاتا ہے. پورا انسان بنایا ایک انچ کا اور اس کی ناک کر دی پانچ انچ, پورا انسان بنایا فرض کیجئے کہ آدھے انچ کا یا دو انچ کا, اور اس کا چہرہ اتنا بڑا کر دیا کہ پوری دنیا اس کے اندر سما جائے. تناسب کو بگاڑ دے, ناک کو بڑا کرنا, آنکھ کو بڑا کرنا, ہاتھ کو بڑا کرنا, جسم کو چھوٹا کر دینا, یہ ایک اچھی بھلی چیز کو تبدیل کر کے کارٹون بنا دیتا. اور یقیناً ہم اور آپ تو کارٹون کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں, لیکن جس کا کارٹون بنایا جائے اس سے پوچھئے کہ اس کے دل پر کیا بیتتی. تو اصل میں اور کارٹون میں, حقیقت میں اور کارٹون میں فرق صرف اتنا ہے, وہی انسان آپ کارٹون سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس کا کارٹون ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کے اندر اجزاء کے تناسب کا خیال رکھا گیا اور ایک کے اندر اجزاء کے تناسب کو بگاڑ دیا گیا. جس چیز کو چھوٹا ہونا ہے اس کو بڑا کر دیا, جس کو بڑا ہونا ہے اس کو چھوٹا کر دیا. یہی ہماری امت نے اور ہماری قوم نے اور ہمارے فرقے نے اسلام کے ساتھ بھی کیا. ایک اصلی اور حقیقی اسلام ہے جو خالق کائنات کی طرف سے بندوں کے اوپر آیا تھا, جس میں ہر چیز اپنے مناسبت کے ساتھ تھی, عقیدہ اپنی جگہ پر, عمل اپنی جگہ پر, واجب اپنی جگہ پر, مستحب اپنی جگہ پر, حرام اپنی جگہ پر, مکروہ اپنی جگہ پر, ہر چیز خاص مناسبت کے ساتھ تھی, ہر چیز خاص ریشو کے ساتھ تھی. یہ وہ حقیقی اسلام تھا جو خالق کائنات نے بنایا, لیکن جب ہمارے ہاتھوں میں پڑا تو ہم نے اس اسلام کو تبدیل کر کے اس کا کارٹون بنا دیا. کچھ نے عمل کو پھیلایا اور اتنا پھیلایا کہ عقیدے کو ختم کر دیا, لیکن عمل عقیدے سے آگے نکلا چلا جا رہا ہے, یہ بھی ایک کارٹون. اور اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا, عقیدے کو بڑھایا اور اتنا بڑا عقیدہ, اتنا بڑا کہ وہ عمل کو کھا گیا, عمل عقیدے کے نیچے آ کر ختم ہو کر رہ گیا. ہم یہ سمجھے کہ خالی عقیدے کا رکھو تو عمل کافی ہے, تو جس چیز کو جس مناسبت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, جو عقیدے اور عمل کا ریچو تھا, ہم نے اس کو بگاڑ دیا. نتیجے میں اسلام ہمارے ہاتھ میں آ کر ایک کارٹون بن گیا ہے. تو جس کا کارٹون بنتا ہے اس کے دل پر کیا بیتتی ہے, آپ کو اندازہ لگا لیں. خالق کائنات دل تو نہیں ہوتا, لیکن الفاظ یہی ہیں کہ خالق کائنات کے دل پر بھی کیا بیت رہی ہوگی جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے اسلام کو کس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے. اور اگر عقیدے اور عمل کے ریشو کا خیال رکھا تو اس کے بعد اس کے بڑی حماقت کر بیٹھے, وہ یہ ہے کہ جہاں واجب پہ عمل کرنا تھا واجب کو چھوڑ کر مستحب کے پیچھے بھاگنے لگے, جہاں حرام سے بچنا تھا حرام پر عمل کر کے مکروہ سے بچنے لگے. واجب و سنت, حرام و مکروہ کا بھی جو خاص تناسب تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. جہاں نماز پڑھنا واجب تھی وہاں پہ نماز چھوڑ کے بیٹھے, جو نماز پڑھنا واجب نہیں تھی بلکہ بعض حالات میں حرام تھی اس نماز کو ہم نے ادا کرنا شروع کر دیا. جہاں پہ فعل حرام سے بچنا تھا وہاں پہ ہم فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, جہاں پہ فعل حرام کا ارتکاب کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنے جوش کو ظاہر کرنے کے لیے فعل حرام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ اسلام اس طرح سے آ کر ہمارے ہاتھ میں کارٹون بنتا چلا جا رہا ہے, اسلام بگڑتا چلا جا رہا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اسلام کو لیا جائے تو اس طریقے سے لیا جائے جس طریقے سے خالق کائنات نے نازل کیا تھا, عقیدہ اپنی جگہ پر, عقیدے سے نکلنے والا عمل اپنی جگہ پر, عمل کے اندر واجب اپنے مقام پر, حرام اپنے مقام پر, مستحب اپنے مقام پر, مکروہ اپنے مقام پر. اگر ہر چیز کے مقام کا, ہر چیز کے تناسب کا اور ہر چیز کے ریشو کا خیال رکھا تبھی وہ اسلام بنے گا کہ جو خلاق عالم کو پسند ہے اور جس کو خلاق عالم نے نازل کیا. اور اگر اسی چیز کو فراموش کر بیٹھے کہ بعض اوقات اب مسئلہ ہے, حرام ہے آپ کے لیے اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا. یہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے چاہے آپ کے پڑوس کے اندر غیر شیعہ رہتا ہو، غیر مسلمان رہتا ہو، فاسق و فاجر رہتا ہو، کافر رہتا ہو، مشرک رہتا ہو، لیکن ہمسائے کا حکم. یہ تین باتیں، پانچویں امام کی حدیث کے تین باتیں جس میں کسی کو رعایت نہیں دی جائے اور جس کے اندر حق کا خیال رکھنا ہے چاہے مقابل تمہارے کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو. ایک حقوق والدین کہ اگر تمہارے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی جو ان کے حقوق ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. تم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں، وہ تو میرے خالق ہی کا انکار کرتے ہیں، میں ان کی عزت و احترام نہیں کروں گا. نہیں، والدین اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے حقوق ان تک پہنچانا ہے. اور دوسری چیز کہ جس میں کسی کو رعایت نہیں، وہ ہے مہمان کی عزت و احترام. تمہارے گھر پہ آنے والا اگر کافر بھی ہے، فاسق و فاجر بھی ہے، مشرک بھی ہے، تب بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو ہے میرے آج قابو میں آ گیا ہے، میں اس کو قتل کرتا ہوں، اسے نقصان پہنچاتا ہوں. نہیں، اگر مہمان بن کے آیا تو فاسق و فاجر و کافر و مشرک بھی آئے تب بھی اس کا احترام کرو. اور یہ مسائل آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہانی کے گھر میں ابن زیاد آیا اور حضرت مسلم ابن عقیل نے یہی کہہ کر اسے قتل کرنے سے انکار کر دیا. اور تیسری چیز کے جس کے اندر اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کے حقوق کو پہنچانا ہے، وہ ہے ہمسائے کی رعایت. اگر تمہارے ہمسائے میں کافر بھی رہتا ہے تب بھی تم اس کے حقوق کا خیال رکھو گے، اور جو کچھ ایک مسلمان ہمسائے کے ساتھ کرو گے وہی اس کے ساتھ کرنا ضروری ہے. تو کافر تک کے ساتھ اتنے بہتر سلوک، اور دوسری طرف حرام ہے ہمسائے کو اذیت پہنچانا، اور دوسری طرف ہماری یہ حالت کہ ایک مستحق کو اتنا بڑھا دیں، ایک مستحق کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم فعل حرام میں فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں. مثلا ہماری یہ شبے داری کہ جس کا مقصد یقیناً بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقصد، لیکن یاد رکھیں کہ اگر مقصد کسی کو اذیت پہنچا رہا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے مدینے کے اندر. اور مدینے کا وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہے. جس طرف آپ جائیے مدینے میں، یہودیوں کے عبادت گاہیں ملتی ہیں اور مسلمانوں کی صرف ایک عبادت گاہ مسجد نبوی. چنانچہ ایک ایسی چیز لوگوں نے بنائی جس کے بارے میں روایت ہے کہ جس نے ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی اس نے جنت میں اپنے لیے گھر قائم کر لیا، چاہے مسجد بعد میں ختم ہی کیوں نہ ہو جائے. تو ایک بہترین عبادت کی گئی مسجد زرغار کو بنایا گیا، لیکن کیونکہ اس کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا اس لیے بہترین عبادت کو پیغمبر خدا توڑتے ہیں، آ کر مسجد کو ڈھا دیتے ہیں کہ مسجد قائم نہیں رہ سکتی. تو یقیناً ہو سکتا ہے، مگر سے سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ شبیداری کے پیچھے بھی کوئی مقصد موجود ہو اور کوئی اعلیٰ ترین مقصد ہو، لیکن اگر یہ مقصد یہ مستحب کی اسلام کے کسی حرام سے ٹکرائے گی اور ہم حرام کو نظر انداز کر کے مستحب پر عمل کریں گے تو یہ اسلام کا کارٹون ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں بننے لگے. تو اس چیز کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. ہم اداداری کا اہتمام کرتے ہیں، اداداری کا اہتمام کرتے ہیں، اور تحفہ تماشا یہ ہے کہ امام کا حق جو خمس ہے، جو ہمارے مال پہ واجب ہے، جس کے بغیر ہم ایک پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، حرام مال کھاتے ہیں، خمس کو اپنے مال میں سے نہیں نکالتے، پہلے حرام کر رہے ہیں اور اس پیسے کو اداداری میں خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی بارگاہ سے ہمیں ثواب ملے. حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، مال خمس کو کھایا جا رہا ہے اور مستحب کام کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے آپ کو ثواب مل سکتا ہے. نماز دین کی بنیاد ہے، نماز جو واجب تھی اس کو ترک کر کے اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی مستحب کام کی طرف، اداداری ہی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ نے اسلام، اچھے بھلے اسلام، ایک ایسے اسلام کو جو خالق کائنات نے بھیجا آپ نے اس کا کارٹون بنا دیا، آپ نے اس کا خاتمہ کر دیا. اور یقیناً یہ جملہ بڑا سخت ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہے، کیونکہ گیارہویں امام نے یہ جملہ استعمال کیا، یقیناً ایسے لوگوں کو نقصان اکثر ہو. جیش یزید، یزید کے لشکر نے جتنا نقصان پہنچایا اس سے زیادہ ایسے لوگوں کا نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے دل کو اس تکلیف سے زیادہ اذیت پہنچے گی اس کے مقابلے میں جو یزید نے پہنچائی تھی. سامنے آنے والا کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا آ رہا تھا، سامنے آنے والا امام کا دشمن تھا، امام کو توقع یہ تھی کہ ہاں دشمن ہے، جو کچھ بھی کرے وہ کم ہے. ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، آپ نے بھی شاید سنا ہو، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، کہ اگر دشمن تلوار لے کے ہم پر حملہ کرے ہمیں تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنا دوست اگر پھول کی چھڑی سے ہمیں مارے. اس لیے کہ دوست سے ہم توقع نہیں کر سکتے وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، دشمن کی تکلیف کا تو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. تو جو یزید کے لشکر نے یہ مقصد نہیں ہے کہ جدید والے ہم سے بہتر ہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ایمان کو جتنی تکلیف اس مقام پر پہنچی اس سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچے گی کہ میں نے تو اپنی تمام زندگی میں یہاں تک کہ آخری وقت میں شہید ہوتے ہوتے سجدے کی بقا کا انتظام کیا، اور یہی میرے ماننے والے اسی چیز کو فراموش کر کے میری عزاداری کے اندر لگے ہوئے ہیں. یقیناً یہ کارٹون بن جائے گا، جس کو جس مقام پر رکھنا تھا آپ نے اس کو اس مقام سے ہٹایا. یہ ذہن میں خیال پیدا نہ ہو کہ علماء دین عزاداری کے خلاف ہیں، یہ نظریہ بالکل غلط ہے. اس سلسلے میں پھر وہی واقعہ کہ اس سے پہلے کچھ لوگوں نے سنا ہے کہ عقائد و جردی ہم بہت پہلے نہیں جاتے ہیں، کہ اگر بہت پہلے جائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ زمانہ اور تھا، آج کل کے علماء مخالفت کرتے ہیں. آقائے گروجردی جن کے انتقال کو 17 یا 18 سال گزرے ہیں، 19 سال گزرے ہیں، مجتہد عالم سے بہت پرانا دور نہیں ہے، ایک مجتہد عالم ہے. مجتہدین جس کے بارے میں ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ مجتہدین تو عزاداری کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مجتہدین کرام نے اتنا اعتقاد رکھا عزاداری پر کہ آپ میں کبھی شاید کسی کا اتنا اعتقاد نہ ہو. آقائے گروجردی کا ایک موجودہ لوگوں نے دیکھا، اور وہ موجودہ یہ دیکھا کہ 85 سال کی عمر ہو چکی اور رات کی تاریکی میں جب روشنی انتہائی مدھم ہو، اس وقت باریک سے باریک تحریر لکھی ہوئی ہو آقائے گروجردی اس کو پڑھ لے، 85 سال کا بوڑھا، لوگوں کو انتہائی تعجب. یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ آنکھوں روشنی اس عمر میں آنے کے بعد اتنی قائم رہے کہ جوانی میں بھی ایسی روشنی نہیں ہو؟ چنانچہ لوگوں نے تعجب سے سوال کیا کہ آپ نے کون سی دوا استعمال کی، آپ نے کیا نسخہ استعمال کیا آقائے گروجردی کا جواب. یہ صرف ضمنی واقعہ آ گیا یہ بتانے کے لیے کہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مجتہدین کرام عزاداری کے خلاف. انہوں نے اپنا نسخہ بتایا کہ جب میری عمر 22 سال کی اور میں علم دین کو حاصل کر رہا تھا، اس وقت میں بیمار پڑا اور اس بیماری کے نتیجے میں میری آنکھوں کی بصارت کم ہونے لگی، آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی. میں نے سوچا کہ ابھی تو مجھے تمام عمر گزارنا ہے اور دین کے علم کو حاصل کرنا ہے، اگر میری آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی تو آخر کس طرح سے میں ان مناظر کو طے کروں گا. چنانچہ میں نے ایک مرتبہ مولا کائنات جو مخصوص دعا ہے 40 دن پڑھنے کی، جس کو پڑھنے کے بعد مولا جو ہے انسان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، میں نے اس مخصوص عمل کو 40 دن تک کیا اور اس کے بعد دعا کی کہ یا امیر المومنین آپ میری اس مشکل کو حل کریں کیونکہ میں آپ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ نقل فرماتے ہیں کہ 40ویں دن جب میں عمل کر کے سویا تو رات کو خواب میں مولا آئے اور آنے کے بعد مجھے ایک نسخہ بتا دیا، اس نسخے پر عمل کرنا تو اس کے بعد خدا تمہاری آنکھوں کی بصارت میں برکت دے. اور اب وہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ جس دن یہ نسخے اس نسخے پر عمل کر سکوں. یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا، عاشور کا دن آیا، جلوس نکلنے لگا اور جلوس شہر کی سڑکوں اور گلیوں سے گزر رہا. اس وقت عزادار ماتم کر رہے ہیں، جب عزادار ماتم کر رہے تھے تو ان کے اوپر مٹی کو خاک کو اڑایا جا رہا تھا، خاک ان کے سروں پہ ڈالی جا رہی تھی، بھوسا ان کے سروں پہ ڈالا جا رہا تھا اور کیوڑا جو تھا ان کے جسموں کے اوپر ڈالا جا رہا تھا. چنانچہ ان کے سروں پر جو خاک ڈالی جا رہی ہے، خاک اور بھوسا کیوڑے کے ساتھ مل کر کیچڑ جیسی شکل پیدا کرتا ہوا نیچے گر رہا تھا. میں نے آنکھ بچا ایک عزادار جسم سے گرنے والی اس کیچڑ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں پہ لگایا، کیونکہ میرے مولا مجھے یہی نسخہ بتا کے گئے تھے. اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج 85 سال کی عمر ہے اور میری بصارت میں جوانی سے زیادہ طاقت ہے. تو یہ اعتقاد ہوتا ہے ہمارے علماء دین کا، لیکن اپنے تمام تر اعتقاد کے بعد وہ جانتے ہیں کہ کس چیز کا کتنا مقام ہے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز شب اس طرح سے پڑھیں گے کہ کسی گھر والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو نماز شب کا پڑھنا بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. خالی بات صرف یہ ہے کہ حرام اور مستحب ٹکرائیں تو حرام کو چھوڑو، مستحب کو انجام نہ دو. واجب اور مستحب ٹکرائیں، واجب کو لے لو اور اس وقت مستحب کو چھوڑ دو. اگر ایسا نہ کیا تو یقیناً تم نے اسلام کا کارٹون بنا دیا. اسلام کا کارٹون تو اس طرح بھی بنتا ہے، علی موسوی اپنا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. اب دیکھیے عقیدہ ہے لیکن عقیدے کو اگر بگاڑا جائے تو کس طرح سے اسلام کا کارٹون بن جاتا ہے. آغا علی موسوی اپنا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، لاہور کے جید عالم دین اور وہاں کی مرکزی مسجد کے پیش امام یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں بحیثیت ایک پیش امام تھے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا تھا، لوگ اپنے اپنے مسئلے لے کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، مجھ سے جس حد تک ممکن ہوتا تھا ان کے مسئلوں کو دور کیا کرتا تھا. کچھ لوگ حاجتیں لے کے آتے تھے، میں حاجتوں کو جس حد تک ممکن ہوا ان کو کسی ایسے کے پاس بھیج دیا جو ان کی حاجت کو بھر لائے. کچھ لوگ تعویذ لینے آتے تھے، کچھ لوگ دعائیں پوچھنے آتے تھے. لوگ مختلف کاموں کے لیے آتے تھے، میں ہر ایک کی حاجت کو پورا کرتا تھا۔ ایک دن میرے پاس ایک شخص بڑا گھبرایا یہ عقیدے کی بات دیکھیے کہ عقیدہ اس قسم کا بھی لوگوں کا ہوتا ہے، یہی ہے اسلام کو کارٹون بنانا۔ ایک شخص میرے پاس گھبرایا آیا اور کہا کہ آغا صاحب، میں نے سنا ہے کہ ہمارے ائمہ نے بجائے تعویذ و دعائیں بتائی ہیں کہ جو شخص ان تعویذ و دعاؤں پر عمل کرے خدا اس کی ہر مشکل کو دور کرے گا۔ میں نے کہا یقیناً وہ اللہ کے منتخب بندے تھے، وہ جو کچھ ہمیں بتا گئے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ یہ سن کے کہا کہ مولانا، کیا میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا؟ میں نے کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری لڑکی جوان ہو گئی اور جوان ہونے کے بعد اس کا رنگ ڈھنگ بالکل جدا ہے سب۔ آغا علی مشکل پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی؟ کہا کہ اس میں خرابی یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ شرمیلی، بہت ہی سخت پردہ کرتی ہے۔ میرے دفتر کے دوست، میرے کاروبار کے احباب میرے پاس آتے ہیں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بچی ان کے سامنے جائے، ان سے بات چیت کرے، انہیں خوش کرے، ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ میں اپنی بچی کو سمجھاتا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں مانتی۔ آغا علی حسنی یہ پوچھتے ہیں کہ پھر میں اس سلسلے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا کہ مولانا، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری لڑکی کی یہ شرم، یہ جھجا ختم ہو جائے، وہ بے تکلفی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ملے، وہ میری خواہشات پر عمل کرے۔ میں نے سوال کیا کہ بھائی، اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ تو اس نے جواب دیا کہ آغا صاحب، آپ نے ابھی فرمایا تھا ہمارے اماموں نے بڑے مجرب نسخے، بڑی مجرب دعائیں، بڑے مجرب تعویذ بتائے، مجھے بھی کوئی ایسا تعویذ بتا دیجئے جس سے میں اپنے مسئلے کو حل کر سکوں۔ تو آغا فرماتے ہیں کہ میں نے مفاتیح الجنا کو دیکھا، میں نے زاد المعاد کو دیکھا، میں نے مہجد الدعوات کو دیکھا، میں نے تمام اسلامی کتابیں دیکھ لی، مجھے آنکھ کے درد کا، پیٹ کے درد کا، سینے کے درد کا، حافظے کی کمزوری کا، ہر چیز کا تعویذ ملا ہے، لیکن اب تک بے غیرتی، بے شرمی اور بے حیائی کا تعویذ نہیں ملا۔ جس دن ایسا تعویذ مجھے کسی بھی کتاب میں اپنے امام سے منسوب نظر آیا، سب سے پہلے میں تیرے گھر پہ آ کے تجھے یہ تعویذ دوں گا۔ تو کتنا بہتر اس شخص کا عقیدہ کہ ہمارے امام ہر مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ کیا عقیدے کو کارٹون نہیں بنا دیا؟ کیا عقیدے کے ساتھ یہ کھیل نہیں ہے؟ تو ہم نے بھی اسلام کے ساتھ یہی ظلم کیا ہے کہ جو کچھ اسلام چاہتا ہے اس کو نظر انداز کر کے ہماری سے یہ خواہش ہے کہ ہم اسلام پر اس طرح سے عمل کریں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گا۔ یاد رکھیے، ہمارا اسلام ایک روایتی اسلام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کریں تو اس طرح سے عمل کریں کہ جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت نہ پڑے۔ جس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، جس طرح سے رہ رہے تھے، جس طرح سے کاروبار کر رہے تھے، جس طرح سے ملازمت کر رہے تھے، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام آئے اور ہمارے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے، ہم مسلمان بھی کہلائیں، ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں، ہم اللہ سے انعام کی توقع بھی کریں، لیکن اپنی زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی کرنے کو تیار نہیں۔ وہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہے اور ہمارے ماحول میں رہتا ہے، ہم جو اسلام کو مانتے ہیں اور اسی ماحول میں رہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہو، ہماری اور اس کی زندگی کا طریقہ ایک جیسے ہو، ہم ایک ساتھ گناہ کریں، ایک ساتھ تمام حرام کاموں میں ملوث ہو، لیکن جب روز قیامت خدا کے سامنے پہنچے تو یہ دعویٰ کر سکیں کہ بارے الہ، میں تو اسلام لے کے آیا تھا، میرا حشر اور میرا سلوک اس شخص کے مقابلے میں بہتر تھا، لیکن اللہ کے یہاں زبان سے نکلنے والے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تو صرف یہ دیکھے گا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کافر کے مقابلے میں تم سے بہتر سلوک کیا جائے تو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے تم نے اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق تھا یا فرق نہیں تھا؟ تم نے اور کافر نے آپس میں کوئی امتیاز باقی رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ کافر پہلے حرام کر رہا ہے، تم بھی پہلے حرام کر رہے ہو، وہ سود کھا رہا ہے، تم بھی سود کھا رہے ہو، وہ رشوت لیتا ہے، تم بھی رشوت لیتے ہو، وہ نامحرم کو دیکھتا ہے، تم بھی نامحرم کو دیکھتے ہو، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، زندگی کا طریقہ ایک جیسا ہے، اللہ کے احکامات پہ وہ بھی عمل نہیں کر رہا، تم بھی عمل نہیں کر رہے، خدا کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ چاہے تم زبان سے کتنا ہی کہتے رہو کہ میں اسلام لے کے آیا، خدا تو یہ دیکھتا ہے کہ جب تم دنیا کے اندر گئے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے تھے تو یقیناً اللہ واحد پر ماننے والے کی زندگی اس شخص سے مختلف ہونا چاہیے کہ جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر یہ فرق نظر آئے تو یقیناً تم روز قیامت اللہ سے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ بار الہ میں اپنا حق لینے آیا ہوں، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے بلکہ جس طرح سب زندگی گزارتے ہیں اسی طرح تم بھی زندگی گزار رہے ہو، جس طرح ایک دشمنان اہل بیت کی زندگی کا طریقہ ہے وہی تمہارا تمہارا بھی طریقہ ہے، پھر تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس سے الگ سلوک کا مستحق ہوں روز قیامت. تو ضروری یہ ہے کہ اسلام کو اس لیے قبول نہ کیا جائے کہ اسلام ہمارے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا، نہیں، اسلام کو قبول کیا جائے کہ اسلام اگر ہم سے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے طریقے کو بدل دیں تو ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنی زندگی کے طریقے کو بدل دیں گے، تاکہ یہاں کی تھوڑی سی پریشانی اٹھا کر وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہمارے لیے رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت حساب و کتاب ہوگا، بولے فراغ سے لوگ گزر رہے ہوں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، کہ اس وقت ملائکہ یہ دیکھیں گے، وہ ملائکہ کی جو جنت کے اندر جنت کے دروازے پر ہے، وہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ انتہائی تیزی سے چلتا ہوا جنت کی طرف چلا آ رہا، انتہائی تیزی سے جنت کی طرف چلتا چلا آ رہا ہے اور جنت کے دروازے پہ پہنچے، اور وقت وہ وقت ہے کہ ابھی جنت میں کوئی نہیں گیا، جنت بالکل خالی ہے. چنانچہ فرشتے ایک مرتبہ انتہائی تعجب سے سوال کریں گے، اے لوگوں، تم لوگ اتنا جلدی جنت کی طرف کیسے آ گئے؟ کیا تم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا؟ امام جواب دیتے ہیں، وہ لوگ ایک مرتبہ انتہائی اطمینان اور خوشی سے کہیں گے کہ عذاب قبر سے ہمارا کیا واسطہ، عذاب قبر سے ہمارا کیا کام؟ یہ سننے کے بعد فرشتے سوال کریں گے، کیا تم نے قیامت کے میدان کی سختی کا مشاہدہ نہیں کیا؟ وہ لوگ پھر اتنے ہی اطمینان سے جواب دیں گے، میدان قیامت سے ہمارا کیا کام؟ سوال کیا جائے گا، کیا حساب و کتاب میں تمہیں دیر نہیں لگی؟ امام کے الفاظ، وہ لوگ ایک مرتبہ پھر اتنی اطمینان سے جواب دیں گے کہ ارے حساب و کتاب سے ہمارا کیا تعلق؟ فرشتوں کی حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہا کہ اچھا پورے سراغ سے تو گزرے ہوگے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کچھ تو وقت لگتا ہے گزرنے سے. ایک مرتبہ پھر وہ اسی اطمینان سے جواب دیں گے، بولے سراغ سے ہمارا کیا واسطہ، ہم تو ہوا میں اڑتے ہوئے آئے تھے. یہ سنتے ہی فرشتوں کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی کہ آئے لوگوں، تم عذاب قبر تم نے نہیں دیکھا، میدان قیامت کی سختی تم نے نہیں دیکھی، حساب و کتاب تم نے نہیں دیکھا، بولے صراط کو تم نے نہیں دیکھا، آخر تم آئے تو کس طرح آئے؟ تو ایک مرتبہ جواب دیا کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آیا تھا تو انتہائی سکون و اطمینان سے ہمیں اٹھا کر ایک ایسے مقام پر لے گیا کہ جہاں کوئی سختی نہیں تھی، ہم وہاں اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے. ایک دن یہ حکم ہوا کہ اے لوگوں، چلو اب تمہیں جنت کی طرف لے جایا جائے. ہم نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو کھولا تو اس مقام پر موجود ہے. ہم کو تو پتا نہیں کہ قبر ہوتی کیسی ہے، بولے صراط ہوتا کیسا ہے، حساب و کتاب ہوتا کس مقام پر ہے، میزان کہتے کس چیز کو ہے، ہم نے تو کسی چیز کو نہیں دیکھا. اب فرشتے حیرت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ سوال کریں گے، کیا تمہارا تعلق انبیاء سے ہے؟ وہ جواب دیں گے، نہیں، ہم انبیاء میں سے نہیں ہیں. سوال کریں گے، کیا تمہارا تعلق معصومین سے ہے؟ جواب دیں گے کہ ہم کہاں اور معصومین کہاں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تو فرشتے حیرت سے سوال کریں گے، پھر آخر تم اس طریقے سے آ کیسے گئے بغیر کسی عذاب سے گزرے ہوئے؟ تو وہ ایک مرتبہ مسکرا کے اور اطمینان سے جواب دیں گے، اے فرشتوں، جب ہم اس طرف آئے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ دو ایسی خصوصیتیں ہمارے اندر موجود تھیں جن کی وجہ سے کوئی سختی ہمارے لیے نہیں تھی. سختی تو درکنار، ہم نے سختی اٹھانے والوں کو دیکھا تک نہیں، کہ دیکھنا بذات خود یہ ایک عذاب ہوتا ہے. ہم اسی طرح سے چلے آئے. فرشتے پھر سوال کریں گے کہ کیا خصوصیتیں تھیں؟ تو امام جواب دے رہے ہیں کہ ان لوگ اس وقت یہ فرمائیں گے کہ ہماری پہلی خصوصیت یہ تھی، اذا خلونا نصحی، جب ہم خلوت میں ہوتے، جب ہم تنہائی میں ہوتے، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، جب کوئی بات پرس کرنے والا نہیں ہوتا تھا، جب کسی کا ڈر و خوف نہیں ہوتا تھا، نہ صحیح اناسی ہے، اس وقت ہم حیا کرتے تھے، اس وقت ہم اس سے شرماتے تھے کہ ہاں ہمارا خالق تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی معصیت ایسے مقام پر بھی نہ کریں کہ جہاں دنیا کا کوئی شخص ہمیں دیکھنے والا نہیں. تو ہم تنہائی کے مقام پر کہ جہاں کوئی ظاہری ڈر نہیں، وہاں پر صرف اور صرف اس کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے تھے. اور ہماری دوسری خصوصیت رضینا، ہم راضی رہتے تھے، ہم خوش رہتے تھے، ہم مسرور و مطمئن رہتے تھے. مما قضینا لنا، خدا نے جو کچھ ہمارے لیے مقرر کر دیا. مصیبت آ رہی ہے، ہم اس میں راضی، خوشی آ رہی ہے، ہم اس کے اندر راضی، آفت آ رہی ہے، ہم اس کے اندر راضی. جو کچھ خدا نے ہمارے اوپر نازل کیا، ہم نے کبھی اس سے شکوا نہیں کیا، کبھی اس سے شکایت نہیں کی. تو خلوت میں، تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں خدا کا ڈر اور جو کچھ خدا دے، جو کچھ خدا کی طرف سے آئے، اس کے اوپر صبر و شکر کرنا، یہ دو خصوصیتیں ہیں جس کی وجہ سے صرف ایک گروہ، عالم کو، شہید کو، ہر ایک کو عذاب قبر و عذاب قیامت سے گزرنا ضرور پڑے گا. کم اور زیادہ کا فرق ہے، ہو سکتا ہے بالکل نہ ہو، لیکن ان میدانوں سے گزرنا ضرور پڑے گا. لیکن یہ دو صفتیں رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر اصلاً خدا کی طرف سے قطعاً کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو یہی خدا بھی چاہتا ہے کہ ہر مقام پر عذاب الہی سے ڈر کر، خدا کے خوف سے ڈر کر گناہ کو ترک کرو، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ خدا کہے راضی رہو، اور راضی رہنے کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ امام محمد باقر یہ یاد فرماتے ہیں کہ تم پر ذرا ذرا سی مصیبت پڑتی ہے تو تم گھبرا اٹھتے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت ہود کا واقعہ، یہ ایک مومن حقیقی کی پہچان کہ خدا کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو اس کے اندر بھی اطمینان کا پہلو ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ حضرت ہود کا واقعہ، کئی سال تک قوم ہود کے اوپر خدا کی طرف سے بارش نہ ہو، پوری قوم گھبرا گئی، پریشان ہو، کہا کہ اللہ کا نبی موجود ہے، چل کے اللہ کے نبی سے سوال کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب کے سب حضرت ہود کی خدمت میں پہنچے، حضرت ہود کے دروازے پر دستک، دروازہ کھولا گیا اور کون نکلا؟ حضرت ہود کی بیوی نے بے حجابانہ، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ یہ پوچھتی ہیں کہ اے لوگ، تم لوگ میرا وقت خراب کرنے کے لیے کیوں آئے؟ کہا کہ یا زوج نبی، ہم آپ کے پاس نہیں آئے، ہم حضرت ہود کے پاس آئے۔ پوچھا کہ کیوں آئے؟ دیکھیے نبی کی بیوی کی گفتگو کا طریقہ، کیوں آئے؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ حضرت ہود سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ ایک منٹ کی طرح حضرت ہود سے یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمارے لیے بارش کو نہ دلے۔ یہ سن کر روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ایک مرتبہ اس عورت نے ہاتھ کو نچا کر کہا کہ تم کس بھوت کے پاس آئے ہو؟ اگر اس کی دعا سے بارش ہو جایا کرتی تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے دعا کرتا، اس کا کھیت تو سوکھا جا رہا ہے، تم آخر اس کے پاس کیوں آئے ہو؟ اس کی دعا میں کوئی اثر وثر نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، تمہارا وقت برباد ہوگا۔ یہ امام کے الفاظ، بھوت کی بیوی بھوت کے ماننے والوں سے گفتگو کر رہی ہے، لوگوں کو بڑی حیرت۔ کہا کہ اے زوجہ نبی، ہم آپ سے بحث کرنے نہیں آئے، آپ ہمیں خالی بھوت کا پتہ بتا دیجئے۔ کہا کہ ہوگا وہ اپنے کھیت میں کسی کام میں مشغول، وہاں جا کے اس کو تلاش کرو۔ لوگ گئے حضرت ہود کے پاس، دیکھا کہ اپنے سوکھے ہوئے کھیت میں بیٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، دانا ڈال رہے ہیں، جو کچھ تھوڑی تھوڑی بالیاں نکلی ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں، اور تھوڑا بہت کنویں کے اندر جو پانی ہے اس کو نکال نکال کے کھیت میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت ہود نے دیکھا میرے ماننے والے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا کہ اے لوگوں، تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا کہ یا حضرت، ہم آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت ہود نے کہا کہ سلسلے کی دعا؟ تو کہا کہ یا حضرت، ہم آ رہے تھے دعا کے لیے، لیکن راستے میں ہم نے اتنی